بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
در این عالم و اون عالم خیلی فرق.
بسم الله الرحمن الرحیم گفتگو اس حوالے سے جاری تھی کہ عالم مادہ میں اور عالم آخرت کے نظام تسمینی میں بہت بڑا فرق ہے.
در این عالم طبق نظریه مشهور درخت نبات دارای حیات نباتی است.
اس عالم میں جو عمومی طور پر معروف نظریہ ہے اس کے مطابق درخت میں نباتی حیات پائی جاتی ہے.
ولی در عالم آخرت درخت دارای حیات متکامل درکی به شعوری خاص.
لیکن بتا دیا گیا کہ عالم آخرت میں درخت حیات رکھتی ہے لیکن حیات نباتی سے بالاتر ایک شعوری حیات، ایک ادراکی حیات،
شعوری کے احاطے دارد،
ایسا شعور جو احاطہ رکھتا ہے.
لذا درخت طوبی درخت اس کے در خانه رسول الله عرض شده.
لہذا بتایا گیا کہ درخت توبہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے کہ اس کا مغرس اور محل عرض بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے.
چنانچہ کہ بر قلب بہشتی خطور می کند او به طرفت العین می فهمد و به طرفت العین عمل می کند و حاجت برآورده می کند.
اور بهشتی لوگ ان کے دل میں جس پھل کو کھانے کا خطور پیدا ہو جائے یہ درخت ایک آن میں ان کے خطور کو پڑھ لیتا ہے اور جو ان کی خواہش ہے حسب خواہش اور حسب منشا وہ پھل انہیں پیش کر دیتا.
یک درخت آنچه که تو بخواهی و به قلبت خطور کنه فوراً میگیره و فوراً آنچه که تو خواسته ای بهت میده.
دیکھیں درخت توبہ ایک تو آپ کے خطور کو پڑھ سکتا ہے، دوسرا یہ کہ حسب خطور وہ آپ کی ضرورت کی شے کو پیش کر سکتا ہے.
در این عالم آتش ضد حیات ہے ولی در اون عالم آتش ممد حیات که ان شجرت الزقوم اصلها فی قعر الجحیم.
بتا دیا گیا کہ اس عالم میں آگ زندگی کو ختم کر دیتی ہے لیکن وہاں پر آگ ممد حیات ہے، حیات بخش ہے. درخت زقوم وہ بھی ایک درخت ہے، جہنم کا درخت ہے اور اس کی جڑیں قعر جہنم میں ہیں.
کره زمین طبق قول مشهور جماد است اما در قیامت دارای حیات متکامل است که یوم عیدن تحدث اخبارها بان ربک او قالها.
که کره زمین اس عالم میں نظریہ مشہور کے مطابق جامد ہے، اس میں حیات ہے ہی نہیں، اور آخرت میں یہی کرۂ زمین بہت ساری ایسی خبریں جو اپنے پاس اس نے ذخیرہ کر رکھی تھیں ان تمام خبروں کو واپس کر دے گی.
بلکہ نہ خودش تنها حیات داره، ذره ذره زمین هم زی شعوره.
نہ صرف یہ کہ کرۂ زمین من حیث کرۂ حیات رکھتی ہے بلکہ اس کرے زمین کے ایک ایک ذرے میں حیات پائی جاتی ہے.
و فرق اساسی این که در این عالم باطن ها برملا نمی شود
اور عالم مادہ اور عالم آخرت کے نظام تکوینی میں جو فرق ہے ان میں سے ایک اساسی فرق یہ ہے کہ اس عالم میں جس کا باطن جیسا بھی ہو وہ کسی دوسرے کے اوپر آشکار نہیں ہوتا ہے.
آقای ریگن چشم و ابرو و گوش دارد، امام هم همینطور، معلوم نیست درون چه خبر هست.
اس زمانے کا امریکی صدر ریگن، وہ بھی ان کی بھی اس کی بھی آنکھیں تھیں، اس کے بھی ہاتھ تھے، اس کے بھی اعضاء بدن تھے. حضرت امام خمینی کے بھی اعضاء بدن تھے، آنکھیں، ناک، ہاتھ، منہ، یہ سب چیزیں. ظاہر دونوں کا وہی انسانی اعضاء و جوارح دونوں کے میں پائے جاتے ہیں.
پیغمبر اکرم ہم انچنین ابی جہلم انچنین.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اعضاء بدن رکھنے کے اعتبار سے دونوں ایک طرح کے ہیں، ظاہر دونوں کا ایک ہے.
دو پا و دو دست و دو چشم و دو گوش و یک لب و یک
تا، دو پاؤں، دو ہاتھ، دو کان، دو آنکھیں، دو لب، ایک زبان، اسی طرح سے.
اما در آخرت این چیزا میره کنار، باطن ها ظهور میکنه.
بتا دیا گیا کہ آخرت میں جو صورت ہوگی وہ صورت یہ نہیں ہوگی، جو اس کا باطن ہے وہ صورت بن جائے گی.
اینو بس. لذا در آخرت ہر کسی به شکل انسان محشور نمیشه.
اس لیے آخرت میں ہر کوئی جو یہاں انسان ہے وہ آخرت میں انسان ہی بن کے آئے، نہ ایسا نہیں ہے.
یادتون باشه، خیال نکنید همه انسان محشور میشن.
اس طرح خیال نہ کریں کہ سب انسان محشور ہوں گے.
این رو امروز خواهیم گفت انشاءاللہ در یک وقت. این یک تجلی باطن، ظهور و بروز باطن.
عالم آخرت عالم تجلی باطن ہے، جو باطن ہے وہی متجلی ہوگی، وہی اس کی صورت بنے گی.
دو، آنچه که کرده ایم تجسم پیدا می کنه.
دوسری چیز کہ دنیا میں ہم جو کچھ اچھے برے جو بھی اعمال بجا لاتے ہیں، جو بھی ہماری کارکردگی ہوتی ہے، وہ کارکردگی اور وہ اعمال عالم آخرت میں مجسم ہو کر سامنے آئیں گے.
این رو توضیح میدیم. دو تا مبحث رو باید از هم جدا کنیم. یکی تجسم اعمال، یکی ظهور و بروز باطنه. این دو بحث رو معمولا ندیدم کسی جدا کرده باشه، ولی وقتی انسان نگاه میکنه به ادله میبینه باید جدا بشون، ولو اینکه به هم مرتبطند.
دو عناوین آپ میں سے جو اہل مطالعہ ہیں ان کے مطالعے میں آئے ہوں گے، تجلی باطن کا عنوان اور تجسم اعمال کا عنوان. آپ فرماتے ہیں کہ یہ دو عناوین الگ الگ ہیں، اگرچہ یہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اور اس کو الگ کرنا پڑے گا چونکہ ادلہ کے ساتھ.
چون ما میخواییم یه قدری مباحثی که داریم دیگه حالا تونی و اینطوری نباشه، مثقالی باشه، دقیق باشه،
که ہم چاہتے ہیں کہ مسائل کی ریزکاریوں تک بھی پہنچ جائیں، باریکیوں تک بھی پہنچ جائیں. آپ نے کہا کہ مثلا ٹنوں کے حساب سے مسائل کو نہ تولیں، لکڑی ٹنوں میں تولی جاتی ہے، سونا مثقال میں، اس میں تولا جاتا ہے، تو ہماری باتیں لکڑی نہ ہوں، سونا بن جائے.
ریزبین باید بود، نہ خروار بین، نہ کن بین،
تو باریکیوں میں جانا ہے.
علم هم دیدن ریزها نه اطلاعات کلی داشتن.
علم و اطلاع این دونوں میں فرق معلوم ہے. اطلاع کلیات سے آگاہی کا نام ہے, علم باریکیوں تک پہنچنے کا نام ہے. لہذا ہمیں اگر علم حاصل کرنا ہے تو باریکیوں تک پہنچنا پڑے گا.
امروز مبحث خیلی روایی و آیه ایست انشاءاللہ.
آج کی بحث روایی بحث ہے اور آیئی بحث ہے, یعنی مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری روایات بھی ہوں گی اور بہت ساری آیات بھی.
به موجب بعضی از روایات انسان که جان می دهد اعمال او تمثل پیدا.
بعض روایات کے مطابق جیسے ہی انسان اس دنیا سے آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اور یہاں سے منتقل ہوتا ہے عالم برزخ کی طرف, تو اس کے وہ اعمال جو اس نے دنیا میں انجام دیے تھے وہ اعمال مجسم ہو جاتے ہیں.
از لحظه بعد از مرگ, از لحظه بعد از مرگ تو تنها نیستی.
یہ جو عمومی تصور ہے کہ مرنے کے بعد انسان تنہا ہوتا ہے یہ زیادہ صحیح نہیں ہے. انسان تنہا نہیں ہوتا, انسان اپنے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے.
توی و 60 سال عمل
آپ ہیں, اور اگر آپ بلوغ کے بعد 60 سال زندہ رہے ہیں تو وہ آپ کے 60 سالہ اعمال ہیں آپ کے ساتھ.
توی و 80 سال عمل
آپ ہیں اور آپ کے 80 سالہ اعمال ہیں.
و این عمل با صاحبش خواهد ماند تا قیامت.
یہ اعمال عالم برزخ میں صاحب عمل کے ساتھ, یعنی اپنے صاحب کے ساتھ قیامت تک ساتھ ہیں.
پس ما از لحظه بعد از مرگ مصاحب و معانسی داریم.
پس مرنے کے بعد انسان اکیلا نہیں ہے, اس کے اعمال ہیں ساتھ.
پاکان, نیکان, خوبان عمل رو که میبینن میگن تنها نیستن, مسرور, خوشحال. یا لیت رب قومی یعلمون به ما غفر لی رب, بیان ببینن چه خبره. و یستبشرون بالذین لم یرحموا بهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون, بیار ببینن چه خبره.
پاک لوگ, نیک لوگ, خوبی رکھنے والے لوگ تنہا نہیں ہیں, ان کا حال قرآن نے نقل کیا ہے. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی, کاش کی میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ کس طرح سے خدا نے میری خطاؤں سے چشم پوشی کی ہے اور مجھے یہ مقام عطا کیا ہے.
ناپاکان, بداندیشان, منحرفان, متجاوزان, ظالمان, بدسیرتان, اونها هم با عملشون هستن. حالا چگونه بمانه؟
بدکردار لوگ, زشت صفت لوگ, اور جو برے لوگ ہیں, برے خیالات رکھنے والے, برے تفکرات رکھنے والے, برے اعمال رکھنے والے لوگ, وہ بھی اپنے اعمال کے ساتھ ہیں. ان کے اعمال کے ساتھ وہ عالم برزخ میں کس طرح سے ہیں وہ خود ایک وادی ہے, فی الحال رہنے دیں اس
کو. اما تو این عالم همه پرده ها برداشته نمی شود در عالم برزخ و همه کمال ها در یک جا جمع نمی شود.
خوب غور کریں, یہاں تین عوالم کی بات ہو رہی ہے, عالم مادہ, عالم برزخ, عالم آخرت. عالم مادہ سے تو یہ انسان چلا گیا اپنے اعمال کے ساتھ عالم برزخ میں. ہاں, کہہ رہے ہیں کہ عالم برزخ میں بھی تمام باطن یا اس کے اعمال کے مثلا تجسم پوری طرح سے سامنے نہیں آتا ہے.
عالم آخرت عالم تکامل مطلقه، حیات مطلقه.
عالم آخرت عالم برزخ کی نسبت بھی عالم تکامل ہے، وہاں پر جو زندگی ہے وہ حیات مطلق ہے.
ہر چیز در اون عالم به رشد و حیات نهایی خودش میرسد.
ہر چیز کے لیے جو کمال انتہائی کمال ہے وہ عالم آخرت میں جا کر اس چیز کو حاصل ہو جائے گی، کمال نهایی.
اعمال من و تو هم از این قاعده مستثنا نیست، چه خیره چه شره.
ہمارے اور آپ کے اعمال بھی اس قاعدے سے مستثنا نہیں ہیں، اسی قاعدے میں یہ اعمال بھی ہیں، چاہے اچھے اعمال ہوں چاہے برے اعمال ہوں، وہ عالم برزخ سے جب عالم آخرت میں جائیں گے تو وہاں جا کر تکامل پائیں گے.
ان وقت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی متکاملش رو میبینم، متعالیش رو میبینم.
جو آیت ہے کہ من یعمل مثقال ذره خیرا یره، کہ جو ذرہ برابر اچھائی بجا لائی ہے تو اس اچھائی کو دیکھے گا، خود اچھائی کو جو تکامل شدہ ہوگی.
نہ خود عمل متکامل می شود، نیت ها هم بروز و ظهور دارن، یادتون باشه نیت ها هم.
یہ بھی ذہن میں رکھیے، عمل تو ممثل ہوگا ہی، مجسم ہوگا ہی، وہ نیت کی جس نیت کے ساتھ عمل کو بجا لایا گیا ہے وہ نیت بھی سامنے آئے گی.
حالا میخواییم وارد روایات روایاتی که دال بر تجسم اعمال.
اب ان روایات میں داخل ہوتے ہیں وہ روایات کے جو تجسم اعمال پر دلالت کرتی ہیں.
این نکته رو بگم، از روایات استفاده می شود که مجموع اعمال ما یک جا در یک چیز تجلی می کنه،
در عالم آخرت.
بعد مگر در چند تا چیز که خواهیم بود که اونا مستقل نه.
روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال کا مجموعہ ایک صورت میں متجلی ہوتا ہے، مگر چند چیزیں ان میں استثناء ہیں، وہ روایات میں ذکر ہوں گی بعد میں.
حالا خوب گوش کنید، وہاں عمل دارید دیگه نا، ما که بی عمل نیستیم، یا خیر یا شر، درسته یا نه؟ یا مخلوط اینطور هست یا نه؟ حال بریم چه خبر میشه.
هم مثل کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی عمل نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو ہے، یا اچھا عمل یا برا عمل یا مخلوط، کچھ اچھے کچھ برے.
حضرت صادق سلام علیه در ضمن یک حدیث مفصلی که من مقداری از اون رو براتون خواهم گفت، این داستان تجسم عمل و معیت او با من و تو را شرح میده.
ہمارے چھٹے امام نے ایک مفصل روایت میں، کہ میں پوری روایت نقل نہیں کروں گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پوری روایت نقل نہیں کروں گا، تجسم عمل کا جو واقعہ ہے اس کی تشریح فرمائی ہے.
شخص با ایمان وقتی که میمیرد در لحظه ای تنها، زن، بچه، مال، همه رو گذاشته، منصب، همه رو گذاشته، رفته.
انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو جن چیزوں کے ساتھ اس دنیا میں مانوس تھا، اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کا گھر، اس کے
وارث قبر که می شود وضعیت دگرگون میشه. قبر هم گفتیم معنای قبر چی بود؟ عالم برزخ.
که جن چیزوں کے ساتھ یہ مانوس تھا وہ چیزیں تو اس سے چھوٹ گئی، اب جب یہ قبر میں داخل ہوا، قبر سے مقصود عالم برزخ ہے، عالم برزخ میں منتقل ہوا.
تنها از همه چیز بریده.
جن سے وہ مانوس تھا وہ چیزیں تو ساتھ نہیں ہیں، تنہا ہیں.
پنجره ای از عالم برزخ به برزخ اعمالش باز
که عالم برزخ میں ایک پنجرہ اس کے سامنے کھلے گا جو اس کے برزخ اعمال تک یہ پہنچے گا.
اون وقت چی میبینه؟ رجل یخرج من ذلك رجل لم تر عینا قد تو احسن من شیئا احسن من. چیزی رو میبینه کتاب حال به چنین زیبایی ندیده.
ایک پنجره کھلے گا اور اسے ایک خوبصورت چیز نظر آئے گی، ایسی خوبصورت چیز.
رجلی رو میبینه
که ایک خوبصورت انسان کو دیکھے گا، مرد کو دیکھے گا، یا ایک خوبصورت دوست کو دیکھے گا که ابھی تک ایسے خوبصورت دوست سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی.
پیری ندارد، فرتوتی ندارد، شاداب شاداب، سرحال سرحال،
شاداب، پرنشاط، تر و تازه.
ازش سوال میکنه یا عبدالله ما رأیت شیئن قد تو احسن من. حال انسانی به این زیبایی ندیدم.
پوچھے گا که میں دنیا میں انسانوں سے مل چکا ہوں، تمہاری طرح کا کوئی خوبصورت انسان مجھے پہلے کبھی نظر نہیں آیا.
فیقول انا رأیک الحسن الذی کنت علیه. تو آن ارابن آن اراده تو هستم که با اون اراده، یادتون این خیلی مهمه ها، ارادتون اگر شیطانی باشه اونجا معلوم میشه ها، زیبا نمیشه ها. کار اگر ریایی باشه اونجا زیبا نمیشه ها. یادتون باشه.
فرمایا که من تمہارا وہ ارادہ ہوں کہ جس ارادے کے بنا پر تم اچھے کاموں کو بجا لاتے تھے. وہ ارادہ، ارادہ اگر حسن ہو، ارادہ یہ جو خدا کے لیے کام کرنے والا ہے، یہ والا ارادہ ہو تو اس حسن کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے.
حالا میخوای اسمشو بذاری رائی کمان که در روایت آمده، میخوای اسمشو بذاری اراده عیب نداره، میخوای اسمشو بذاری نیت عیب نداره، دعوا سر این چیزا نداره.
اب آپ اس کو ارادہ کہیں، رائی کہیں، نیت کہیں، یعنی وہ چیز کی جو آپ کو کسی عمل کے اوپر وادار کر دیتی ہے آپ کو.
انا رأیک الحسن الذی کنت علیه و عملک الصالح الذی کنت تعملو. یادتون باشه ما در اعمالمون دو چیز نیاز داریم که عمل خوب بشه، یکی وجه الفعل، یکی ذات الفعل. همینه.
کسی عمل کو عمل صالح ہونے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک خود عمل میں خوبی ہو، ایک وجہ عمل میں خوبی ہو. کیوں آپ نے کس نیت کے بنا پر اس عمل کو بجا لایا ہے؟ نیت بھی خوب ہو اور عمل بھی خوب ہو تب وہ ہو جاتا ہے عمل صالح. تو یہ وہی عمل صالح ہے جو مجسم ہو کر قبر میں اس کے سامنے آیا.
اما شخص کافر که میمیره وارد برزخ میشه، او با یه چیز دیگر مواجه میشه، همون پنجره باز میشه اما چیز دیگری میبینه.
کافر انسان اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کے سامنے بھی ایک دریچہ کھل جاتا ہے، وہ بھی برزخ میں وارد ہوتا ہے، برزخ اعمال تک پہنچتا ہے، لیکن اس کے سامنے کچھ اور بھی منظر ہے.
ثم انه یخرج من رجل اقبه من رویه حتو، زشترین مردی که در عالم انسان ببین،
بد قیافه، بد شکل، بد صورت ایک مرد اسے نظر آئے گا کہ جس اس طرح کی بدصورتی کو اس نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھی تھی.
سوال میکنه ازه آمده کنارش بچه.
اب یہ ذہن میں رکھیے، اب عالم برزخ میں وہ چاہے خوبصورت ہو، خوبصورت بندہ ہو یا یہ بدصورت، یہ ساتھ رہے گا ہمیشہ.
بهش میگه یا عبدالمنان تو به این قیابه کی هستی آخه؟
یه مرنه والا پوچھے گا تو کون ہے؟
ما رأی تو شیئن اقبح من چه موجود زشت بیادی؟ من به این زشتی تو
که کتنے بدصورت ہو، تمہاری جیسی بدصورتی اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی.
یا آقایی گو من هیچ وقت با خانومم دوام نمیشه، هم اونم احترام میکنه هم من اونم احترام میکنه. بهش گفتم چطور که تو رو احترام میکنی؟ گو به جای مادرمه.
پیره که ایک جاننے والے کسی کے واقعے کو نقل کرتا ہے، میں نجف آباد ایک طالب علم کہ میری اور میری بیوی کے درمیان کبھی جھگڑا نہیں ہوا، تو نہ وہ مجھ سے لڑتی ہیں نہ میں اس سے لڑتا ہوں، ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کبھی کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ وہ اس عمر میں ہے کہ میری ماں کی طرح لگ رہی ہے.
خودشم دستشم چیز بود، خیلی کریب المنظر بود. گفت اون منو احترام میکنه چون من خیلی از اون زیباتر و سالمترم.
گرم بو میرا احترام کرتی ہے اس لیے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اس سے میرا احترام سالم دل ہوں. اس کا ہاتھ بھی ٹیڑا تھا.
خب حالا این آقا او رو میگی میبینه میگه ما رأیت شیئا اقبح من،
تو عالم برزخ میں یہ مرنے والا اس سے کہے گا کہ تم سے برا تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا.
فیقول انا عملك السیء الذي كنت تعمله برأيك الخبيث،
میں تمہارا وہ برا عمل ہوں اور اس برے عمل کو جس خبیث نیت کے ساتھ بجا لایا ہے وہ نیت ہوں.
اینا میاد تم باشه که برادران من، عزیزان من، اعمال ارزششون به نیت.
برادران اچھی طرح سے اس چیز پر آپ کی توجہ رہے کہ اعمال کو ماپنے کا آلہ اگر کوئی ہے تو وہ نیت ہے، اگر اس عمل میں کوئی قیمت پیدا ہوتی ہے تو وہ قیمت نیت کی وجہ سے ہے.
یادتان باشد همیشه نیتتان از عملتان ارزشمندتره یا بدتر.
یہ یاد رکھیں اگر آپ اچھے ہیں اور آپ کا عمل اچھا ہے تو آپ کی نیت عمل سے بہتر ہے، اور اگر آپ برے ہیں اور آپ کا عمل برا ہے تو آپ کی نیت عمل سے بری ہے.
چون بدان عمل تو مخلوق و مصنوع نیتت.
اس لیے کہ جو بھی عمل انسان بجا لائے اچھا یا برا، وہ عمل مخلوق ہے اسی نیت کا، کیونکہ اس عمل کی طرف کسی انسان کو نیت نہیں وادار کیا ہے، نیت نہیں ہانکا ہے.
نبی اکرم فرمون نیت المومن خیر من عمل ہے.
اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہی کہ عمل یک مومن رو نورانی میکنه اون نیت ہے،
کہ پیغمبر نے فرمایا کہ عمل المومن خیر، نیت المومن خیر من عملی، اس لیے کہ مومن کے عمل کو نور بخشنے والی چیز اس کی نیت ہے.
نیت الکافر شر من عمل. چرا؟ چون این آقا این نیت رو گرفت یہ عمل رو انجام نمیداد.
اسی طرح اس کا الٹ بھی ہے کہ کافر کی نیت اس کے عمل سے بدتر ہے، اس لیے کہ اگر یہ نیت نہ ہوتی تو اس کا عمل وجود میں نہ آتا.
ولذا اعمال ما با این نیت توأم میشن. چرا؟ چون زایده اوست، ولیده اوست.
پس عالم برزخ میں نیت اور عمل دونوں مل کے ایک مخلوق وجود میں آتی ہے، اس لیے کہ نیت کی وجہ سے عمل وجود میں آیا ہے.
پس هر کس وارد برزخ میشه این وضعیت رو داره، چه خوب چه بد، چه پاک چه ناپاک.
پس جو بھی عالم برزخ میں جائے، اچھا انسان، برا انسان، پاک انسان، ناپاک انسان، اس کے ساتھ یہ ہونا ہے. یعنی اگر اس کے اعمال اچھے ہیں، نیت اچھی ہے، تو ایک اچھا انسان اس کے ساتھ ایک رفیق بنے گا، دوست رہے گا ہمیشہ. اور اگر برا ہے تو ایک بدشکل اور بدصورت اور بدقیافہ دوست اسے مل جائے گا.
عمل از انسان جدا نمیشه، یادتون باشه. با اون هم حالا این عمل و من میخوام پا به عرصه محکر بگذارم.
اچھا یہ عمل مرنے والے انسان کے ساتھ عالم برزخ میں ہے ہمیشہ ساتھ ساتھ، اور جب یہ عالم برزخ سے نکل کے عالم محشر میں اور عالم آخرت میں داخل ہوگا تو وہاں پر بھی اس کا یہ عمل اس کے ساتھ ہے.
خب حالا این عمل بمونه تو عالم برزخ دیگه، خیلی همین تو تنهایی بیم، چه عیب داره؟ نه،
ہو سکتا ہے کسی کا جی یہ چاہے کہ یہ بدقیافہ رفیق عالم برزخ میں رہ جائے، میں خود ہی جاؤں آخرت میں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے.
پیغمبر فرمود فَإِذَا أُخْرِجُوا مِنْ قُبُورِهِمْ خَرَجَ مَا كُلِّ إِنسَانٍ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ عَمَلُهُ عَمِلَهُ فِي الدُّنْيَا دَارِ الدُّنْيَا.
اب یہ پیغمبر اکرم سے حدیث نقل فرمائی کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور انسان کو خارج کیا جائے گا آخرت کے لیے، تو اس کا وہ عمل بھی ساتھ ہوگا جو اس نے دنیا میں بجا لایا تھا.
لأن عمل كل انسان يصحبه في قبره، ازش جدا نمیشه، تو قبرم باهاش بوده.
بہت خوبصورت فرمایا کہ آخر یہ عمل اچانک آخرت میں اس کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ یہ وہی عمل ہے جو قبر میں بھی اس کے ساتھ تھا، یا خوبصورت شکل میں یا بدصورت شکل میں.
پس 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال با من خلاصه میشه و با من هست.
پس یه 50 سال یا 60 سال یا 70-80 سال جو ہم نے کیا ہے، اس عمل کا مجموعہ کریم خالص ہو کے قیامت کے دن یعنی عالم برزخ میں ایک ساتھی بن جاتا ہے، اور یہ رہتا ہے ساتھ یہاں تک کہ قیامت میں بھی وہ ساتھ ہوگا.
منتها اینا به شکل مجموعی نشان داده میشه، مثل معدل آخر سال، شبیه اونه.
یہ ایسا ہے کہ مجموعی صورت میں عمل ساتھ ہوتا ہے، مجموعی صورت میں. جیسے کسی طالب علم نے امتحان دیا تو اس کے پیپر کسی میں زیادہ نمبر ہے، کسی میں کم نمبر ہے، اس کا جو معدل نکالا جاتا ہے تو وہ یعنی پرسنٹیج نکالا جاتا ہے تو پرسنٹیج کو معیار قرار دیا جاتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی اعمال سب جمع ہو کے ایک انسان کی شکل میں اس کے سامنے آتا ہے.
یادتون باشی 60 سال خلاصه میشه، 70 سال خلاصه میشه، یا میشه او یا میشه او.
50 سال 60 سالوں میں اس کا یہ اعمال جب عالم برزخ میں اس کے ساتھ ہوگا تو یا بدتر یا خوبصورت.
حالا اینایی که قاطی دارن اینا چی کار دارن؟ این ممنون از مسئله مهمه.
ایک تو کافر ہے، اس کا ساتھی تو بدصورت ہو گیا. ایک مومن صالح ہے، اس کا بھی پتہ چل گیا کہ اس کا رفیق، اس کا ہم سفر وہ خوبصورت ہے. وہ جو مخلوط ہے، مکس مکس ہے، اس کا کیا بنے گا؟
یہ کہ ہمیں نمائرات حصہ دے. یکی همه نمراتش زیر 10، 5 صفره، اون چی کار کرده؟ نم که من یکی نه، یکی نمره آورده 40، یکی آورده 50، یکی آورده 70، یکی آورده 80، یه معدل میگیرن، این معدل رو میذارن تو کار.
امتحان دینے کے بعد ایک بچہ ایسا ہے کہ اس کا تمام مضامین میں فل نمبر ہے، معلوم ہے اس کا نتیجہ وہی ہے اور فل ہی آئے گا، اس کے اگر پرسنٹیج بھی نکالو تو فل ہوگا. ایک وہ ہے کہ جس کی کوئی کتاب پاس نہیں ہے، سب فیل ہیں، تو معلوم ہے نتیجہ بھی فیل سب میں. लेकिन एक बच्चा ऐसा है कि उसके एक किताब में अच्छे नंबर है, एक में बुरे नंबर है, जिगजैग चला है, उसका क्या बनेगा? परसेंटेज निकाला जाएगा, जितना परसेंट बनेगा उतना उसका कारनामा शुमार होगा।
सबसे अव्वल इंसुर बुझे, सबसे दोनों इंसुर बुझे, सबसे सेवो इंसुरे निम्नलाम हम इंसुर आखरे से
कि मसलन अगर साल में तीन इम्तिहान होते हों, सेमेस्टर सिस्टम हो, तो पहले सेमेस्टर में इतने नंबर लिए, दूसरे में इतने नंबर लिए, तीसरे में इतने नंबर लिए, और आखिर साल में तीनों सेमेस्टरों को मिलाओ तो इतना उसका मजमुआ बन जाता है।
اما بعضی از دروس دروس ویژن دروس خاصن اونا نمره مخصوص دارن.
اچھا بعض کلاسیں اسپیشل کلاسیں ہیں اور ان کا نمبر الگ سے کاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی پرسنٹیج میں نہیں، یہ الگ سے ہی کاؤنٹ ہوگا.
در برزخ و قیامت مجموعی حساب میشه، اما بعضی از اعمال هست که مستقلن حساب میشن.
عالم برزخ میں تمام اعمال، مجموعی اعمال ایک رفیق کی شکل میں سامنے آتے ہیں، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ وہ خود مستقل حیثیت رکھتے ہیں،
تمثل استقلالی
دارا، بعض اعمال مستقلن ممثل ہو جاتے ہیں.
برزخ پیغمبر فرمود جنت سرزمین است، به این قراسها سبحان الله و به حمده، سبحان الله و به حمده خودش مستقله.
حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اسی لیے فرمایا، اس روایت پر غور کریں کہ جنت ایک سرزمین ہے کہ اس سرزمین کے درخت سبحان اللہ و بحمدہی سے اگتے ہیں.
یعنی
جتنے دفعہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہی دنیا میں کہا، ایک درخت آپ کے لئے اگا وہاں پر.
حقیقت و باطن این سبحان اللہ و بحمدہ ان درخت تو بہشتے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبحان اللہ و بحمدہ یہاں پر مقولہ الفاظ میں سے الفاظ ہیں، اور اس کا باطن اور اس کے ملکوت جو ہے وہ درخت ہے جنت میں جانے کے بعد.
یک روایت یادم اومد براتون بخونم، مربوط به همین مفصل، که کسی که بگوید لا اله الا الله درختی، سبحان الله درختی، الحمدلله درختی، یه عربی گفت یا رسول الله ان شجر ناف الجنت لکثیر، به به ما دیگه باغداران درجه یکی هستیم در بهشت.
پیغمبر اکرم نے ایک مقام، ایک موقع پر فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ کہا، جس نے الحمدللہ کہا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، تو اس کے ہر تسبیح اور ہر حمد اور ہر تحلیل پر ایک درخت قیامت میں اس کے لئے اگایا جاتا ہے. تو ایک عرب خوش ہوا اور اپنی خوشحالی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ اللہ کے رسول، پھر تو ہم بہت باغات کے مالک ہوں گے، اسے کہ ہمارے درخت بہت زیادہ ہوں گے.
فرمود بله، شرط الله ترسل الله
فرمود فرمایا که بلکل ایسا ہے، درخت ہوں گے بشرطی کی وہ درخت سالم ہو. کہیں آپ نے اس درخت کے بعد کوئی اور عمل اس طرح کا نہ کیا ہو کہ جس کا باطن آپ ہو اور وہ درختوں کو خاکستر کر دے.
حالا بحث در این است، بعضی از اعمال وجود استقلالی دارن، مجموعی حساب نمیشن.
عرض کیا کہ بعض اعمال مجموعے میں نہیں آتے ہیں، ان کا وجود استقلالی ہے، وہ خود الگ سے کاؤنٹ ہوتے ہیں.
ایک سبحان اللہ و بحمد ہے،
ان میں سے ایک سبحان اللہ و بحمد ہے.
یکی ہم رحمت بر ہمسایه است، عجیبه،
سبحان
اللہ میگیم روایتشو.
اور دوسری چیز همسایون کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آنا.
خب این روایت رو نگاه کنید، این روایت از حضرت صادق آل محمد صلی اللہ علیہ
وسلم
قال ان المؤمن اذا خرج من قبره خرج معه مثال من قبره. مؤمن وقتی که پا به عرصه محکر میگذاره، مثالی هم با او هست، همونی که گفتیم در برزخ.
امام چھٹے امام نے فرمایا کہ جب مومن قبر سے اٹھے گا یعنی عالم برزخ میں داخل ہوگا تو اس حال میں داخل ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک ممثل شکل بھی اس کے ساتھ ہوگی. اس کے ساتھ ہے.
یقول له ابشر بالكرامة من الله والسرور. مدام بشارت بیت بدن که اصلور بار از طرف خدا پیغام برادا بردن عمل تو میشه پیغام یادت باشه
که وہ شکل ممثل آپ کو وہاں کہہ رہا ہوگا میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کرامت ہے.
فَيَقُولُ لَا بَشَّرَكَ اللَّهُ بِخَيْرِ خدا بشارت بخیر بدو بگو بابا کوئی مارو
تو یہ کہے گا خدا آپ کو بھی خیر کی بشارت دے.
فلا روایت طولانی ہے نمیگی فلا یزال معه
روایت کافی طولانی ہے باقی روایت کو آن حذف کر دیا اور فرمایا کہ یہ صورت ممثل اس کے ساتھ ہمیشہ ہے.
کرشیے یؤمنو مما یخاف ہر جا کہ خوف و یا زمینه خوفیت کار میکنه اون نترسه.
عالم برزخ میں شاید ایسے مقامات بھی مختلف آتے ہوں گے کہ بعض مقامات میں
برزخ ہے
قیامت ہے یہ قیامت میں بھی ساتھ ہوگا. میں نے برزخ کر کہا تھا قیامت میں بھی ساتھ ہوگا اور قیامت میں ایسے مقامات کی جہاں پر اسے خوف آئے خوفناک مقامات وہاں پر یہ ساتھی اس کو خوف سے بچائے گا. اس کا کام یہ ہے
وَيُبَشِّرُهُ بِمَا يُحِبْ
اور یہ شخص عالم آخرت میں ظاہر ہونے والا یعنی یہ مرد دنیا سے مر کے وہاں جانے والا شخص جس چیز کو وہاں چاہے گا اسی کی بشارت یہ فرد ممثل اسے دے گا.
حتی یقف معه بین یدی اللہ عز و جل جدا محامی
یہ ساتھ رہے گا جیسے کورٹ میں وکیل ساتھ ہوتا ہے بالکل ساتھ رہے گا یہاں تک کہ خداوند عز و جل کے سامنے جب اس عبد کو لے جایا جائے گا تو یہ بھی ساتھ ہوگا.
بعد میگه برو به طرف بهشت با هم بریم یا دست هم دیگر میگرم دارم میرم
اور اس کے بعد جب یہ بهشت کی طرف جانے کی بشارت اسے ملے گی تو اس کا ہاتھ تھام کے دونوں ساتھ بهشت میں داخل ہوں
راهنما
بله بهش این طرف راهنمایی کرنے والا
اونجا ای که درد سر داشتی دست تو گرفتم بشارتت به دادم در بین یده الله کنارت بودم الان دارم دست تو میرم میخوام برم بهش.
بس اس ساتھی کا کام کیا ہوا جہاں خوفناک منازل آ جائیں وہاں پر اس کو اطمینان دلائے اور خوف سے بچائے اور یہاں تک کہ خدا کے حضور میں بھی ساتھ رہے اور جنت کی طرف جانے میں رہنما کا کام کرے.
یہاں میں ایک سوال از تو دارم تو کی
یہ انسان اس شکل ممثل سے پوچھے گا مجھے یہ بتا دے کہ آپ ہیں کون جو یہاں تک میرے ساتھ ہیں.
تو بشرنی من حیث خرجت من قبل از خبرم که آمده من اومدی به شرط دید بل کرامه
تم نے میرے ساتھ بہت اچھائیاں کی جب میں مر کے عالم برزخ میں داخل ہوا تھا تو اسی وقت مجھے کرامت کی بشارت دی تھی.
و آنستنی
اور
فی طریق
اس پورے راستے میں میرے لیے مایه انس رہے.
و خبرتنی ان ربی
اور میرے رب کی طرف سے خبریں مجھے دیتے رہے.
حالا بگو ببینم آخه تو کی هستی اونجا که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی لکل امرئ منهم یوم یدی کان النور. اما تو دست بر نداشتی تو تنها نگذاشتی
یہاں تک کہ عالم آخرت میں آئے اور عالم آخرت میں تو انسان سے اس کے بچے اس کی اہلیہ اور اس کے جاننے والے بھی نفسا نفسی کی کیفیت میں ہیں اور اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تم نے کبھی نہیں چھوڑا مجھے, تو کون ہے؟
تو کیستی فیقول انا السرور الذی کنت تدخله علی اخوانک فی الدنیا.
کیا
بات, چه خبر ہے؟
سبحان اللہ. کہے گا کہ میں وہ خوشی ہوں, وہ سرور ہوں کہ جسے تم نے ایجاد کیا
دنیا
میں. کہ کہاں ایجاد کیا؟ مومنوں کے دلوں میں. یعنی تم نے مومنوں کے دلوں میں جو خوشی پیدا کی تھی وہ خوشی میں ہوں. ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے ایک مومن کو خوشحال کیا, مومن کو ہی نہیں اس نے خدا کو خوشحال کیا. اگر انصاف سے سوچیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں وہ خوشحالی ہوں کہ جو تم نے مومنوں کے دلوں میں ڈال دی
ہے. این حسن خلق تو, این ایجاد سرور تو باعث شد من مثال
پیدا بشم.
پیدا
یہ تمہارا حسن خلق, یہ تمہارا سرور ایجاد کرنا وہ چیز ہے کہ جس سے میں پیدا ہوا ہوں. اور میں تمہاری وحشت میں تمہارے لیے مونس
مناسب باشم. بعد دیگران رو مسرور کردی, حالا منم نوبت من. همین مسرور کردن تو که کار توه, اونجا این چنین میشه.
سبحان الله. جب دنیا میں ایک مومن وحشت میں تھا, پریشانی میں تھا, اضطراب میں تھا, اس مومن کو آپ نے وحشت سے نکالا, پریشانی سے نکالا, اضطراب سے نکالا, تو جو عمل تم نے کیا وہی عمل آج میں ہوں کہ تمہیں وحشت سے نکالوں, تمہیں پریشانی سے نکالوں.
اینا مستقلا مجموعی حساب نمیشن, یکی سبحان اللہ و بحمده, یکی سروری کے, اینا مجموعی حساب نمیشن.
تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اعمال اس مجموعے میں شمار نہیں ہوتے ہیں, یہ الگ سے مستقل کاؤنٹ ہوتے ہیں. ان میں سے ایک سبحان اللہ و بحمده اور دوسرا ادخال السرور فی قلوب المؤمنین.
یہ روایت اس بنام ہے بعنوان قیس بن عاصم از رسول اللہ صلی اللہ علیہ.
قیس بن عاصم نامی راوی نے نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
به قیس پیغمبر فرمود وَأَنَّهُ لَا بُدَّ لَكَ يَا قَيْس مِنْ قَرِيرٍ قَرِينًا يُدْفَنُ مَعَكَ. یادت باشه؟ لَا بُدَّ معنا نداره کسی تنها زب میگه, نه.
پیغمبر نے قیس سے کہا قیس کوئی مرنے والا تنہا نہیں ہوتا ہے, ہر مرنے والے کے ساتھ ایک قرین ساتھ ہوتا ہے, قرین یعنی ساتھی, ایک ساتھی ساتھ ہوتا ہے. تم مر گئے ہو وہ زندہ ہے, وہ ساتھی. اگر وہ تمہارا ساتھی کریم ہو تو تمہیں کرامت بخشے گا وہ. اگر وہ زشت خو ہے تو وہ تمہیں ذلت سے دوچار کر دے گا.
ثم لا يحشر الا معك.
اور پھر وہ کہ جو تمہارا قرین ہے وہ حشر میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوگا.
ولا تحشر الا معك.
اور تم بھی محشر میں اکیلے نہیں ہوگے, اسی کے ساتھ ہوگے.
ولا تسأل الا منه.
اور تم سے قیامت میں جو پوچھا جائے گا اسی قرین کے بارے میں پوچھا جائے گا.
ہاں قیس ابن عاصم
قرین یعنی وہی عمل
کے بارے میں پوچھا جائے گا. با تو کریم باشه اکرمک، منتها مخلوق خودته و این کام لعیمن اصارک.
وہ ساتھی تمہارے ساتھ ہے قبر میں بھی محشر میں بھی، تم اس سے جدا نہیں ہو سکتے ہو، وہ تم سے جدا ہوگا نہیں، اور وہ ساتھی یا کریم ہوگا یا لعیم. وہ کریم ہے تو بھی اس کو تم نے پیدا کیا ہے، وہ لعیم ہے تو بھی اسے تم نے بنایا ہے.
فلا تجعله الا صالحا، مواظب باش رفیقی که بر اونجا میخوایی درست کنی تولید کنی اون رفیق صالح باشه، یعنی خودت باید صالح
فرمایا که خبردار اس رفیق کے بارے میں ابھی سے سوچو، اس رفیق کو رفیق کریم خلق کرو اور صالح خلق کرو. اور وہ رفیق کب صالح ہوگا؟ جب یہ بنانے والا خود صالح ہو. یہ خود صالح ہوگا تو اس کا عمل بھی صالح ہو جائے گا.
قرین صالح،
بس اگر چاہتے ہو کہ قرین صالح آپ کے ساتھ محشر میں اور برزخ میں ساتھ رہے تو خود صالح بن جاؤ اور اپنا عمل کو بھی صالح بنا دو تاکہ وہ قرین قرین صالح بنے.
فَإِنَّهُ إِنْ سَلُهَا آنَ السَّبِحِ، معنوس کی بات تنہائی نیست دیکھے.
اگر وہ تمہارا قرین، وہ تمہارا ساتھی جو مرنے کے بعد تمہارے ساتھ ہوا ہے، وہ قرین ہے تو تمہیں پریشانی کی بات نہیں ہے، اس سے تم معنوس ہو جاؤ.
وَإِنْ فَسَدَ لَا تَسْتَوْحِشْ إِلَّا مِنْ.
اور اگر وہ ساتھی تمہارا فاسد ساتھی ہو، وہ فاسد ساتھی کیسے ہوگا؟ تمہارا عمل فاسد تھا دنیا میں، تو پھر اس مرنے کے بعد کوئی وحشت نہیں ہے سوائے اس سے، وحشت بھی اسی سے ہوگی. پیغمبر
فرمود اون چیه یا نه؟ این قرین چیه؟ جناب قیس بفهم.
پیغمبر نے قیس سے کہا، قیس کیا تم جانتے ہو کہ وہ جو قیامت میں مرنے کے بعد سے قیامت تک جو تمہارا ساتھی ہے وہ ساتھی کون ہے؟ وہ تمہارا کردار ہے جو بھی کیا ہے.
مولا خودت چه؟ از خودت بیرون نیست. در روایت دیگر داریم که انما هي اعمالكم ترد
الي. يا وہ قرین جو تمہارے ساتھ ہوگا دوسری روایت میں ہے، وہ وہی تمہارے اعمال ہیں، تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں.
یادمون باشه ما این حرفا رو بدون نور نبوت به اخبار اونها نمیتونیم بفهمیم.
یہ یاد رکھیں کہ اگر نور نبوت سے ہم منور نہ ہو تو یہ باتیں ہمارے لیے قابل فهم نہیں.
باور کنید اگر اونا نگفتن که پرده برداری نمیشد.
کون انسان عالم برزخ کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے؟
چون برزخ قیامت غیب عالم ہے.
غیب عالم تب کون رسائی حاصل کرتا؟
ببینید مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه در یک حدیثی یه حرفی داره خیلی زیباست.
مرحوم صدر المتعلهین رحمت الله علیه نے ایک حدیث کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور اس کی وہ گفتگو اس حدیث کے حوالے سے بہت خوبصورت ہے.
یادتون باشه تجلی عقل در این چهار صد سال اخیر مرحوم ملا صدر تجلی عقل، بروز عقل، عقل بارزه.
یہ آگے کا اپنا تبصرہ ہے اس کے اوپر، ملا صدرہ کے اوپر، کہ ان 400 سالوں میں، آخری ان 400 سالوں میں عقل متجلی ہو چکی تھی ملا صدرہ کی صورت میں. یعنی عقل کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ملا صدرہ کی صورت میں تھی.
عقل بارز ہے،
یعنی آشکار عقل، نظر آنے والی عقل.
اگر کسی بخواد عقل رو مجسم نشون بده در این 400 سال اخیر باید نشون بده.
ہاں اس قید کے ساتھ اچھی طرح بول. ان 400 سالوں کے اندر کوئی اگر بے گھر عقل کو دیکھنا چاہے تو وہ ملا صدرہ کو دیکھے.
ایشون یه شرحی داره بر اصول کافی.
انہوں نے اصول کافی پر ایک شرح لکھی ہے.
درست روایات سے اصول کافی رو آمده شرح کرده.
وہ روایتیں جو اصول کافی میں ہیں جو عموم انسانوں کے لیے بلکہ خواص کے لیے قابل فہم نہیں ہیں، ان ناقابل فہم روایات کی تشریح کر کے ان کو قابل فہم بنا دیا ہے.
خب یک روایت هست در باب جنود عقل و جهل از سماعت ابن مهران از حضرت صادق سلام الله علیه.
جنود عقل و جهل کے باب میں، یعنی عقل اور جہل کے لشکر، عقل کے بھی لشکر ہیں جہل کے بھی لشکر ہیں، عقل و جہل کے لشکر کے حوالے سے حدیث سماعہ ابن مہران سے اور انہوں نے امام صادق سے نقل کی ہے.
امام صادق به اون چی گفته؟ برود برای عقل 75 لشکره.
امام صادق نے سماعہ سے کہا کہ عقل کے سرباز، عقل کے لشکر، عقل کی فوج
75 سرباز،
75 سرباز ہیں، 75 سرباز ہیں عقل کے.
و برای جهل هم 75 سرباز،
جهل کے بھی 75 سرباز ہیں.
بعد ایشون یه حرفی داره، ما که نمیفهمیم، ما که نه، این عقل بارز، ما که نمیفهمیم.
ملا صدرا جیسی شخصیت جس کو ان 400 سالوں میں اگر عقل دیکھنی ہو تو ملا صدرا کو دیکھے، ایسی شخصیت وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہماری سطح سے بہت اونچی بات ہے.
اینو برای چی من میگم؟ میخوام بهتون بگم ما اون طرف این جهان رو ندیدیم.
کہ مثلا عقل کی کوئی لشکر ہو، عقل کے سرباز ہوں، عقل کے فدائی ہوں، ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ بات.
عمل این چنین می شود، نیت آنچنان می شود، در قبر آنچنان است، در حشر آنچنان است، در محشر میاد کنار انسان می ایسته و میگه انا سرور الذی کنت تدخلوا الی آخر.
تو جس طرح سے ملا صدرا نے کہا یہ ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے، کہ ہم چونکہ اس عالم کے ہیں، عالم مادہ کے ہیں، عالم مادہ کے قید میں محصور انسان عالم برزخ اور عالم آخرت کے حقائق کو کیسے درک کر سکتا ہے؟ تمہارا عمل ایسا ہوگا، تمہاری نیت ایسی ہوگی، تم نے جو سبحان اللہ و بحمدی کا وہ ہوں یوں ہوگا، تم نے کسی مومن کے دل میں خوشی ڈال دی تو وہ اس طرح سے ظاہر ہوگا. یہ بالکل بھی نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں. اس عالم میں رہنے والا شخص ان حقائق کو درک نہیں کر سکتا ہے.
وقت ان عقل بارز و این تجلی عقل علی 400 میگه 75 سرباز برای عقل، 75 سرباز برای جهل. میگه و تعین عددها به هذا المبلغ المعین عن ال75 و کذا عدد مقابلاتها مما لا یعرف الا به نور النبوه و مشکات الولایه.
وہ فرماتے ہیں کہ عقل کے لیے لشکر ہو اور لشکر کی تعداد بھی 75 ہو، جہل کے لیے بھی لشکر ہو اور اس کی تعداد بھی 75 ہو، یہ مقرر تعداد میں اتنے لشکر ہونا کس کی سمجھ میں آ سکتی ہے؟ جب تک نور نبوت اور مشکات ولایت کی روشنی اس کی عقل میں نہ آ جائے اس وقت تک کون سمجھ سکتا ہے ان چیزوں؟
فمعرفت حصرها فی هذا العدد و کذا حصر مقابلاتها فی موکول الی السماء من اولیاء الاسماء و اهل بیت النبوة سلام الله علیهم اجمعین.
یہ تو پیغمبر اکرم اور ان کے جانشینان معصوم کے بیانات کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ عقل کے لیے کوئی لشکر بھی ہے اور اس لشکر کی تعداد 75 ہے، سماع کی وجہ سے، سننے کی وجہ سے، ان سے ہم نے سنا ہمارے سمجھ میں آ گئے کہ ایسا ہے، کیونکہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں.
اگر انہوں نے گفتے ہوتا ہم نمیفهمیدیم یعنی چه اون طرف چه میشود.
اگر ہمارا ایمان پیغمبر پر اور جانشینان پیغمبر پر ایمان نہ ہوتا یا انہوں نے بیان نہ کیا ہوتا تو یہ چیزیں کہاں سے سمجھ میں آتی؟
فحیث عقل یعنی نمیتونه بیان کنه.
اور دنیا کی یعنی جتنی بھی کامل ترین عقل ہو اس عقل میں یہ آنے والی چیزیں نہیں تھی.
بله اهالی شهود بھی سنند بلا رای کیا هستن؟
ہاں جو اہل شهود ہوں وہ دیکھتے ہیں, وہ جنود عقل کو بھی دیکھتے ہیں, جنود جہل کو بھی دیکھتے ہیں. جو اہل شهود ہیں ان کے لئے ممکن ہیں, لیکن اگر شهود تک کوئی فائز نہ ہو اپنی اس عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ عقل کے دائرے میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. لو لل اخبار عن المعصوم
بعضی از مواقع, بعضی از آیات, بعضی از روایات پرده برداری میکنه.
بس کبھی کبھی روایات احادیث کچھ حقائق سے پردے ہٹاتے ہیں اور حقائق ہمارے لیے روشن ہو جاتے ہیں.
ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. بابا الان داری نار میخوری, آتش میخوری.
یہ قرآن کی آیت ہے جو صریحاً کہتی ہے کہ جو لوگ یتون یتیموں کے مال کو ناحق کھا لیتے ہیں, ظلم کے ساتھ کھا لیتے ہیں, وہ آگ کھا رہے ہیں. آگ کھا رہے ہیں, ان کی جزا سزا آ گئی ہے نا یہاں. آگ کھا رہے ہیں یعنی یہ مال, اس کے ملکوت اگر دیکھنا چاہیں تو یہ آگ ہے.
عزیز من حقیقت ہے این آتش رو در قیامت خواهید دید, منتظر باش.
قرآن نے کہا آپ کھا رہے ہیں, یہی آپ ان کے لیے وہاں پر شعلہ‌ور ہوگی.
چطور؟
وہ عالم بروز, عالم ظهور ہے نا, عالم تجلی ہے. یہ بھی صحیح ہے قرآن ہے, ان قریب سعیر تک پہنچیں گے, جہنم تک پہنچیں گے.
بلے 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 خیلی واضح ہے, الان نمی‌بینی. چرا؟
چون اینجا عالم بروز ظهور نیست.
اب ہم چونکہ عالم مادہ میں ہیں اور عالم مادہ کا عمومی طور پر جو نظم تکوینی ہے وہ ایسا ہے کہ یہاں پر ظهور نہیں ہوتے ہیں باطن.
البته اینو یادتون باشه ما آثار وضعی اعمال رو در این دنیا بحث نمیخوایم بکنیم, چون ربطی به قیامت نداره. وگرنه ما آثار وضعی رو بحث بکنیم اون یه باب دیگری.
اچھا ضمناً ایک اور چیز کی طرف بھی تھوڑی سی کھڑکی کھولی ہمارے صاحب نے, وہ یہ کہ ہمارے اعمال کے تجسم وہاں پر جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے, اور اسی عالم میں انہی اعمال کے آثار وضعی وہ ایک اور چیز ہے. اس کا بھی بیان نہیں کیا ہے.
ما اینا رو بحث نکردیم و نخواهیم هم کرد چون ربطی به معاد نداره.
اچھا آثار وضعی اعمال, اعمال کے آثار وضعی ان کا کوئی تعلق معاد سے نہیں ہے, لہذا ہم ان کو بحث میں بھی نہیں لائیں گے. ہمارے بحث معاد کے حوالے سے ہے, ان کو چھیڑیں گے نہیں.
چه آس اعمال ما آثار وضعی ہم دارن در این عالم,
ہمارے اعمال کے آثار وضعی بھی ہیں, اسی عالم میں ہی وہ ظاہر ہو جاتے ہیں.
ان آیہ رو ببینید, بلدین یکنزون الذهب والفضه فلا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. میگه آقا شما طلا نقره رو بریم اون طرف, فکر کردیم در این آیه, این آیه بابا فکر کردیم یا نه؟ الذین یکنزون الذهب والفضه فلا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم یوم یحمى علیها فی نار جهنم. یحمى علیها یعنی چه؟ یعنی همین طلا و نقره رو داغ میکنن. عجیبه,
ملکوتی
داغ میکنن.
که یه قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی کے ذخیرے جمع کرتے ہیں اور ان کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں, ان کو عذاب علیم کی خبر دو, اور قیامت میں ان سونا اور چاندی کو گرم کر کے
در آتش جہنم
گرم کر کے انہی سے انہیں عذاب دیا جائے گا. اچھا یہ سونا چاندی تو یہاں رہ گئی, یہ لے کے تھوڑی گیا ادھر, کیسے گرم کر کے گئے؟ وہ تو یہاں رہ گئے. کون لے جاتا ہے اپنے ساتھ سکے؟ کون لے جاتا ہے؟ ویسے سکے آج کل ہیں نہیں.
ہمیں چند تجسم پیدا میکنے بابا.
تو یہ جو آپ کا ذخیرہ ہے سونا چاندی کا انبار, اس کا جو باطن ہے وہ وہاں پر ظاہر ہوگا, وہ عمل کی شکل
میں. یہ بعد ہے ہمیں کہ گوسفندا اینا دارا میرے کی گم نشے داخل یہ چیز دام کنم بیزارا.
شاید نہ دھونا تھا کہ آپ کو آپ کے آپ کے آپ کے علم میں شاید آیا ہو یا نہیں آیا ہو, کبھی دیکھا ہو نہ دیکھا ہو کہ بعض لوگ اپنے جانوروں کو, اونٹوں کو, گائے کو, بکریوں کو کہ کہیں گم نہ ہو جائیں, کوئی چیز گرم کر کے ان کے بدن کے اوپر یوں ڈال دیا لگایا جاتا ہے تاکہ یہ نشان ہمیشہ رہے, کہیں نہیں جائے تو ہمارا. یہ ہے یوحما علیہا تقوا تقوا بہا.
خب این طلا و نقره ای که چند کردی داغ میکنن فتقوا بها دباهم,
پیشانیوں پہ ان کے اتنی کی مہرے لگا دی جائے,
و جنوب بهم و ظهورهم
ان کے پہلوؤں پر, ان کے پشت پر,
یعنی
داغ داغا جائے گا,
یعنی همه وجود داغ زده است, علامت گذاری شده,
یعنی پورا وجود داغا گیا ہے ان سے.
عجیبه حاضا این باطن قطعی است دیگه, حاضا ما کنزتون به انفس کن, خودتون بابا خودتون گرمش کردید دیگه.
حاضا پر خوب غور کرد, حاضا کنزتون مال انفس کن,
حاضا ما کنزتون
به انفس کن. یہ وہ چیز ہے جسے تم نے اپنے لئے ذخیرہ کیا, یعنی تم نے وہاں تو سونا چاندی ذخیرہ کیا تھا, تمہیں نہیں پتا تھا کہ تمہارا وہ ذخیرہ یہ ہے جو ابھی تمہیں داغا گیا ہے, یہی تم نے ذخیرہ کیا ہے. آدم کنیستون
اعمال رو باید تقسیم کرد به اعمال فردیه فریه و اعمال اجتماعی. خوب گوش کنید اینا رو,
پھر اعمال کو بھی دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے اور دو قسم کے ہیں, کچھ اعمال انسان کے فردی اعمال ہیں, شخصی اعمال ہیں, ذاتی اعمال ہیں.
اعمال اقتصادی باز مثل همون هایی اینا رو باید تقسیم کرد. وقت در باب مظالم اجتماعی باز مسئله فرق میکنه, برای تو میخوام روایت بکنم.
بعض اعمال اجتماعی هست انسان مثلا کبھی مجتمع کے خلاف کوئی کام کرتا, مجتمع پر کوئی ظلم کرتا, کوئی ایسا عمل انجام دیتا ہے کہ اس کا اجتماعی پہلو نکل جاتا ہے, اس گناہ کا پہلو اجتماعی نکلتا ہے, اس کا حساب الگ ہے.
در احیاء العلوم روایت براتون نقل میکنم ببینید چه
خبر. احیاء العلوم میں غزالی نے ایک روایت نقل کی ہے,
پیغمبر فرمود ایاکم و ظلم, بپرهیزید از ظلم, تحدی نکنید, حقوق دیگر رو ضایع نکنید.
پیغمبر نے فرمایا کہ خبردار ظلم کے قریب نہ جانا.
بابا خود این ظلم رو ببین, خودش معنا کاکل به سر داره. یعنی چه؟ مخواه چی بگید؟ مخواه عرض کنیم فَإِنَّ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يُمَّنْ.
کیا بات ہے؟
بس دیگر هم محدودن تاریک کردی؟ ببینید برای دیگران محدوده رو تاریک کردی, وز بر او تنگ شد.
باطنش برای تو
وای بلکالله خیلی زیباست این روایت, فإن الظلم ظلمات یوم القیامة.
پیغمبر نے فرمایا کہ تم نے ظلم کیا, ظلم کو ذرا کھولیں. ظلم کیا چیز ہے؟ یعنی آپ نے کسی کے لیے میدان تنگ کیا, کسی کو سختی میں ڈال دیا, کسی کے لیے دنیا اندھیری بنا دی, کسی کو تاریکی ایجاد کی. اس کا باطن یہ ہے کہ تم اندھیرے میں جاؤ گے قیامت کے دن. جو آپ نے کیا ہے بھائی,
با قذف کردن مردم رو آتش میزنی,
لوگوں کے عملات کو آگ لگائی ہے.
القذف قطعتم من الناس, بلے,
اور آپ لوگوں پر غضبناک ہو چکے ہیں. روایت میں ہے کہ غضب جہنم کا ایک ٹکڑا ہے.
وقت ببینید ما یک بحثی داریم در فقه آنیت و ذهب برفزه که گفتن در این هم آب نخورید, غذا نخورید, ظرف طلایی توش و ما فرعونی نباشید.
فقه من ایک باب ہے
در اطعمه و رشوه,
جی اطعمه و رشوه میں, کہ سونے کے برتن میں پانی نہیں پینا چاہیے, کھانا نہیں کھانا چاہیے, برتن کو استعمال میں نہیں لانا چاہیے سونے کے, فرعونی نہیں بننا چاہیے.
بعضی ها هستن فرض کنید نمیدونم کاسه های نقره ای دارن چه دارن چه دارن دیدید؟ حالا نگه الحمدلله یه حرف
دارید بعد لوگ اظهار برتری کے لیے ایسے برتن رکھتے ہیں سونے کے چاندی کے مثلا شوکیس میں اپنے گھروں میں تاکہ جو آئے تو وہ متاثر ہوں اچھا یہ عمل ان کا یہ عمل ان کا شخصی عمل نہیں ہے یہ اس کا تعلق ایک اجتماعی اس کا ایک اجتماعی پہلو نکلتا ہے
من شرب فیانیت من ذهب نفذه فکأنما یجلجل فی بطنه نار جهنم قلیان
جس نے سونے یا چاندی کے برتن میں پانی پیا تو ایسا ہے کہ جیسے اس کے معدے میں آتش جہنم اوپر نیچے ہو رہا ہو رہی ہو
در یہ روایتی پیغمبر نشسته بود ببینید عجیب این آقا پیغمبر اصحابشان دورش بودن فرمود اذا مررتم بریاض الجنه فارتعوا مردم وقتی که به باغهای بهشتی رسیدید اونجا دنبال این باشید به گشت و گذار داشته باشید بگردید گل بچینید بو کنید
عجیب حدیث پیغمبر نے فرمایا کہ اگر جنت کے باغات میں تمہارا گزر ہو جائے تو سیر سپاٹے کرو تفریح کرو ہاں وہاں پھولوں کو سونگو لطف اندوز ہو جاؤ
اذا مررتم بریاض الجنه فارتعوا یا اللہ تو باقا انبه رفتی انبه بخورید درست شریفه بخورید درست
اگر پیغمبر یہ فرماتا ہے کہ کسی آم کے باغ میں جاؤ تو وہاں سے آم کھا لو تو سمجھ میں آتا کہ شریفے کے باغیچے میں جاؤ تو وہاں سے شریفہ حاصل کر کے وہ کھا لو تو سمجھ میں آتا جنت کے باغ کی بات فرما رہے ہیں مگر کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دنیا میں رہ کے کبھی کبھی بہشت کے کسی باغ تک پہنچ جائیں اگر پہنچنا نہیں ہے تو پیغمبر نے کیوں حکم دیا فارتعوا اگر پہنچو تو ایسا کرو
یہ آقای بلند شد یا رسول اللہ کی جمون کردی کی جمون کردی
ایک صحابی
ہماری آزر جنہ
ایک صحابی کھڑا ہوا اور کہا اللہ کے رسول یہ ریاض الجنہ ہو آخرت میں جانے کے بعد جنت کے باغات ہو تو وہاں تو ہمیں جانا نہیں ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس دنیا میں کہاں وہ ریاض الجنہ کیا ہے کب ہم جاتے ہیں
حال مجلس و ذکر مجلسی که در اون یاد خدا باشه
سبحان
این ریاض الجنه فرصه او
وہ مجلس کی جس مجلس میں یاد خدا ہو یاد خدا ہو اور ریاض الجنہ ہے اور سیر سپاٹے کرو لطف اندوز ہو جاؤ پھولوں کو سونگو وہ بھی اسی تناسب سے ہے جس طرح کا باغ ہوگا اسی طرح کا
یا رسول اللہ داری مبالغه میکنی علیاذ بالله
یا اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے ریاض الجنہ ذکر اللہ مبالغہ نہیں ہے
یا رسول اللہ ما هم مرور به ریاض الجنه هم میکنیم بله اذا مررتم به ریاض الجنه فارتعوا
پس انسان دنیا میں رہ کے ریاض الجنہ کی سیر کر سکتا ہے اور ریاض الجنہ ہے ذکر خدا
مرحوم صدر المتعلهین ملا صدر گفت نمیفهمیم واقعا نمیفهمیم پیغمبر آمده داره برامون بیان میکنه
صدر المتعلهین نے یہاں پر بھی فرمایا کہ ایک عقل عادی کی سمجھ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی ہے کہ مجلس ذکر خدا ریاض الجنہ بن جائے
حالا میخوام این چیزایی که مربوط به دیگران میشه و مسائل اجتماعی اونجا در قیامت اینا تنهایی میشه ها استقلال ده ها بله براتون میگم عبادت ابن ثابت جزء جابی های رسول الله کسانی که میرن جبایه میگرفتن زکوات رو جمع میکردن
عباده ابن ثابت پیغمبر کی طرف سے زکات اور صدقات جمع کرنے کے لیے جن کو مقرر فرمایا تھا ان میں سے ایک تھے
عباده مسئولیت داشت برای جمع زکوات و صدقات
صدقات اور زکوات جمع کرنے کے لیے پیغمبر کی طرف سے جاتے تھے عباده مختلف مناطق
نمیشه مسئولیت به یا آقای بدیم بگی هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه
بهش فرمود عباد اتقالله
عباده کو جب بھیجا کسی مشن میں زکات جمع کرنے کے لیے صدقات جمع کرنے کے لیے پیغمبر نے بلایا اور یہی نصیحت کی
اے عبادہ یا ابل بلی چون پسرش بلید بود اتق الله یا ابل بلید این اینجا یه لطافتی هست خیلی لطیفه میخواد نصیحتش که میکنه نصیحتی کند محترمانه رعوبانه مهربانانه برضا بچهشو شریف میکنه یا ابل بلید اتق الله
نام نیلیا کنیا استعمال کیا پیغمبر نه اے ولید ولید کے باپ اب ایک ذمہ داری دے رہے ہیں تو ان کے بیٹے کا بھی نام لے کے اس کے اندر عطوفت اور وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں لہذا پیغمبر فرماتے اتق اللہ یا ابو ابل ولید اے ابل ولید خدا کا خوف یا تقوی کو اختیار کرو
لا تجع یوم القیام ببعیر تحمله علی رغبتک
قیامت کے دن اس طرح سے نہ آنا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بعیر کوئی گدھا کوئی خچر تمہارے اوپر سوار ہو
شتری بر رقبت سوار باشے
کوئی حیوان تمہارے اوپر سوار ہو اس طرح سے نہ آنا
لہو رعان رعا ہم اس صدایی کی شتر از خودش در
چی میگه؟ برادر نمیتونه چی میگه
اونٹ کے ایک مخصوص آواز ہوتی ہے اس کو رعا کہتے ہیں
وقتی که مست میشه شطور دیدید یا وقتی کسی میکنه چه جور صدا میکنه به این میگن رعا
یعنی اون جب مستی کی کیفیت میں ہوتا تھا خاص آواز نکالتی اس کو رعا کہتے ہیں
او بقرت له خمار
یا کوئی گائے تم پر سوار ہو اور گائے کی جو آواز ہے وہ نکالے
درست؟
مطانی گائے کی آواز کے لئے کوئی نام ہے؟
آرے دیکھئے
اردو میں نام ہے کوئی؟
ٹکرانا
خواب اوشات لہو تآخن
یا کوئی بکری ہو اور پھر بکری تمہارے اوپر سوار ہو کے وہ مخصوص آواز نکالے میں نہیں کرے مثلا شاید یہاں نام ہے
عبادت ابن ثابت مسئول جمع صدقات و زکوات مبادا کاری کنی که روز قیامت شتری بر گردن تو باشد سوار باشه سوار باشه
لهو رعاون
یا گاوی بر ذمه تو سوار باشه لهو قوارون او شاتون لهو تعاقون یا تعادون مواظب بار
وحشت فقال یا رسول الله احاکتا یکون میگه اونجا می حرفا هست
وحشت زده ہو گیا اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول کیا قیامت میں ایسا ہوتا ہے
میگه ہاں احاکتا یکون قال
نعم بلے والذی نفسی بیده
الا من رحم الله بله هست
به جان خود به خدا قسم
پیغمبر نے فرمایا خدا کی قسم ایسا ہے مگر یہ کہ خدا کی رحمت شامل
یادتون باشه پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین قسم هایی هم که میخوردن مخصوص بوده بله به خدا قسم این قسم بلدی نفسی بیده.
ادب رو ببینی؟
پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیه السلام کی قسموں پر اگر آپ غور کریں تو ایک مخصوص ادب وہاں پر بھی رعایت کی گئی ہے. والذی نفسی بیدہ
حالا
وہ کہ میری جان جس کے قبضے میں ہے اس کی قسم.
حالا تو مسئول جمع آوری صدقات هستی؟ مباد مبادا. این همه چیه؟ شاید معناش این باشد که اهل جبایه وقتی که میرفتن جمع آوری کنن بعضی ها به اونها تحفه میدادن، از طرف پیغمبر آمده تحفه میدادن، هدیه میدادن، اون اصلا بگیم باج میدادن، رشوه میدادن.
ممکنه این باشه؟
ممکنه.
آپ فرمائیں کہ یہ اس کے کیا معنی ہوئے کہ کیوں کوئی اونٹ کسی انسان پر سوار ہوتا ہے قیامت کے دن، یا کوئی گائے یا کوئی بکری؟ اس آپ فرماتے شاید اس کا معنی یہ ہو کہ جب یہ جمع زکوات کے لیے جاتے تھے تو ان کی زکوات کی جس کے پاس زکوات کی بکریاں یا اونٹ یا گائے تھے وہ پیغمبر کی طرف سے آنے اور زکات جمع کرنے کے لیے اس کی ڈیوٹی ہونے کے بنا پر وہ ان کو گفٹ دیتے تھے کہ مثلا یہ بکری آپ
کو. آقا نمائندہ آیت اللہ خامنه‌ای ہے؟
بله بله.
آقا خامنه‌ای جن وہاں مثلا گفٹ دے دیا.
ہاں بله
حساب کتاب چی کردی؟ کم حساب کردی؟ زیاد حساب کردی؟ زیاد داری آقا یعنی تو میگیره کم حساب کنی؟ سادات
اب فرض کر لیں اس گفٹ کے دیے جانے کے بعد اگر حساب میں کمی رکھی آپ نے اس کے زیر اثر جا کر تو آپ مسئول ہیں، زیادہ لے لیا تو بھی آپ مسئول ہیں.
رشوے کے رسی با بیلا
اگر یہ بینوارا رشوہ دیا گیا ہے تو اس سے بھی زیادہ بدتر.
ممکن روایت معنیش این باشه وگرنہ اصل ان کار کیا کار درست بھی ہے در خدمت جامعہ بودن،
ورنہ جا کر بالکل دقیق طور پر حساب کتاب کر کے زکات یا صدقات کو لے لینا یہ تو بہت اچھا عمل ہے اور اس کے نتیجے میں تو کوئی اونٹ سوار نہیں ہوتا کسی انسان کے.
شاہد این معنی که بر این روایت میکنیم که هم رشاری میکنه بر گرفتن تحفه و اینطور چیزا که میگیم ملکمونه دیشه مال خودمونه.
سربراهان مملکت کو بھی کبھی کبھی میرے خیال میں گفت ملتے ہیں اس طرح سے، تو یہ اس طرح کے گفٹ ملتے رہتے ہیں تو وہ یہ اس کو اپنی ملکیت میں ڈال دیتے ہیں، انہوں نے گفٹ دیا لہذا یہ میرا ہو گیا.
بعض روایت تا احیاء العلوم غزالی کہ این روایت رو ظاہرا معنا
میکنه،
اون روایت این روایت رو معنا میکنه با این معنایی که ما کردیم.
غزالی نے احیاء العلوم میں ایک روایت نقل کی ہے اور وہ روایت اس روایت کے لیے جو ابھی بیان کیا گیا اس کے لیے مبین ہے،
وہی معنا وگرنہ اصلی گرفتن که مسئله نداره. روایت از ابو حمید ساعدی است.
غزالی نے جو روایت نقل کی ہے وہ ابو حمید ساعدی سے ہے
که ابو حمید میگه بعث با نبی مکرم بعث والیا علی صدقات العذر قومی هستن
که
مسئولی رو فرستاد،
کسی کو پیغمبر اکرم نے جمع زکات کے لیے عدود قبیلے کے پاس بھیجا،
رفت صدقات رو گرفت و برگشت آمد و
تو وہ گیا اور اس قبیلے سے صدقات جمع کیا اور پلٹ گیا.
فلما جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ امسک بعض ما معه
جب پیغمبر کے پاس آیا تو اس کے پاس جو کچھ تھا ان میں سے کچھ کو اپنے پاس رکھا.
فقال هذا لكم وهذا لي هدیه
یا اللہ کے رسول یہ تو زکوات اور صدقات ہیں جو میرے پاس تھے امانتاً یہ آپ کو دے رہا ہوں، اما یہ وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے مجھے گفٹ دی ہیں یہ میرے پاس رہیں گی.
بلی یا رسول اللہ ہم علی شمائن امانے
یہ آپ کے یہ میرے
بلی ہم علی شمائن امانے. پیغمبر فرمو سلام اللہ علیہ اللہ جلست فی بیت ابی و بیت امی حتی تاتی ایک حدیتو ان کو دستو
تو خونه ننه بابا نشسته بودی یا برد من؟ چه آبا؟
یا سرمه من رفته بودی؟
فرمایا کبھی سوچا ہے کہ تم اپنے باپ کے گھر میں ہوتے تو کیا یہ گفٹ تمہیں مل جاتے؟ یا میری طرف سے نمائندگی کر کے جانے پر تمہیں گفٹ ملی؟ گفٹ کس حساب سے تمہیں ملی؟ کیوں انہوں نے دیا تو کس حساب سے دیا ہے آپ کو؟ کیا بات ہے! اور یہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو واضح کر دیتی
ہے۔ بگیر آقا جمع بکنه
سهم امام جو جمع کرتے ہیں ہمارے باپ کی ملکیت تو نہیں ہے۔
چی کاره هست؟
ثم قال مالی استعملو الرجل منکم فیقول هادا لکم و هادا لی هدیه۔
چه وضعیتی درست شده؟ آقا رو فرستاده اونجا میگه این مال من، این مال شما۔
پھر غالباً پیغمبر اکرم نے یہ بات اصحاب کے سامنے کی ہے، یہ لوگ کیسے ہو گئے ہیں کہ جب میں ان کو جمع زکات کے لیے بھیجتا ہوں تو واپس آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کا ہے یہ میرا ہے۔
الا تنس فی بیت امه لیهدا له، تو خونه ننش این تعلقاوی سنگین ها، این تو خونه ننش نشسته بودا بیان هدیه بهش بدن یا اصلا من رفته بود۔
یہ اگر اپنی ماں کے گھر میں رہتا، باپ کا نام نہیں لے رہے پہ ہم، اپنی ماں کے گھر میں رہتا تو اس کو اس طرح سے ہدایا مل جاتے،
بس فرمود بل
یا اس منصب کی وجہ سے اس کو دیا گیا ہے۔
فرمود بل لذی نفسی بیده لا یاخذ احد منکم شیئا بغیر حقه الا اتلا یحملو۔
بله همین آقا که به غیر حق گرفته، به غیر حق گرفته، در محضر خدا باید حمل کنه یا ربیه.
سبحان الله، یه روایت گویا تفسیر ہے اس روایت کے لیے جو پہلے روایت
ہے، چون حضرت میکنن
کہ جو بھی شخص، پیغمبر نے اس میں فرمایا کہ جو بھی شخص بغیر کسی حق کے کوئی مال اٹھا لے تو قیامت کے دن اس مال کو اپنے دوش پہ لے کے خود واپس کر دے گا، یہاں واپس نہیں کیا وہاں واپس کرے گا، اسے کرنا پڑے گا۔
بعد فرمود فلا یاتین احدکم یوم القیامه ببعیر له رعا،
همون عبارت،
کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں تم اس طرح حال میں محشور ہو جاؤ کہ تم قیامت میں محشور ہو چکے ہو اور تمہارے اوپر کوئی اونٹ سوار ہے اور اس کو مخصوص آواز دے رہا ہو،
او بغرت له خوار،
یا گائے کوئی آپ کے اوپر سوار ہو،
او شاطن یتعرر،
یا کوئی بکری ہو اور وہ منمنائے تم پر سوار ہو کے،
ثم رفع یده حتی رویت بیاض ابطیه،
پھر پیغمبر اکرم نے اپنا ہاتھ اتنا اونچا کیا کہ یہ حصہ نظر آئے، یہ معمولا مخفی ہوتا ہے، جب زیادہ اونچا کریں گے تو یہ حصہ نظر آتا ہے،
یعنی وہ نہیں معرفت ہے۔ ثم قال هل بلغتو،
ہاتھ اٹھانے کے بعد کہا کہ میں نے پورا پیغام پہنچا دیا، کوئی بات مخفی تو نہیں ہے کسی پر۔
اتنا اینجا، اما اینها ممکنه کسی بیاد یه قدری توجیح بکنه این روایات رو در تجسم اعمال، ممکنه.
اچھا یہ روایات جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں
نمیشد،
ہاں، کہ یہ روایات دلالت کرتی ہیں تجسم اعمال پر، اس کا ظاہر آپ کو معلوم ہے، آپ نے مشاہدہ محسوس کیا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی اگر تجسم اعمال کا قائل نہیں ہے تو وہ ان روایات کی توجیح پیش کرے۔
یہ روایت براتون بخونم عجیب و غریب، یادتون باشیم،
ایک عجیب و غریب روایت ہے،
این روایت در تفسیر مبارک علی ابن ابراهیم ابن
حاشم، یہ روایت تفسیر علی ابن ابراهیم قمی میں پائی جاتی ہے،
عن حماد ابن عیسی ظاہرا،
اور راوی حماد ابن عیسیٰ ہے،
عن صادق علیہ السلام،
امام صادق سے منقول ہے،
میگه من که به معراج رفتم وارد بهشت،
جب میں مجھے معراج پہ لے جایا گیا تو بهشت میں داخل ہوا،
یہ منطقی رو صاف کردم دارم میخوام بنا بسازم،
میں نے دیکھا کہ بہشت میں ایک ایریا کو صاف کر کے وہاں کوئی عمارت بنائی جا رہی تھی.
این ملائکه استدان دادن بنائی میکنن، مهندس و کارگر و عمله با همه.
اور فرشتے ہی انجینئر بھی تھے، فرشتے ہی کارگر بھی تھے، فرشتے ہی سارا کام کر رہے تھے.
رأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب وزد لبنة من فضة.
کیا بات ہے، ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی اس طرح سے رکھ کے وہ عمارت تعمیر کر رہے تھے.
وربما امسک بعضی اون دست از کار میکشیدن، این کارگرا دیدن
اچھا اس طرح سے کام کر رہے تھے اور کبھی کبھی یہ رک جاتے تھے، کام نہیں کرتے تھے.
کارگرا رو
دید بعضی ها؟ کبھی کبھی ایسے مزدوروں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے اوپر مانیٹر کرنے والا کوئی ہو تو مسلسل کام کرتے ہیں.
سیمان تموم شده و مسائل تموم شده و ببخشید دیگه.
کبھی کبھی کام نہیں کرتے ہیں، کام نہ کرنے میں دکھ سنتا ہے. کبھی سیمنٹ تمام ہو گیا، مسالہ جات نہیں ہے، اینٹیں نہیں ہیں، بہت بھائی رک جائیں گے اور کیا کریں گے.
تمام خصوص
کبھی یہ فرشتے کام نہیں کرتے تھے، ایسے بیٹھ جاتے تھے. پیغمبر اکرم نے ان سے ایک سوال پوچھا،
مولا ہمیں چھ خبر ہے،
کیوں ایسا کرتے ہو؟ کبھی مسلسل کام کر رہے ہوتے ہو اور کبھی رک جاتے ہو. ہم کام کریں گے نا، اینٹیں موجود ہوں، گھر موجود ہو، جو ضرورت کی چیزیں وہ ہوں تو ہم کام کریں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہتا ہے تو یہ مسالہ جات بن جاتے ہیں یہاں پر. جو لوگ تجسم اعمال کے حوالے سے پسو پیش رکھتے ہیں وہ اگر گزشتہ روایات کی توجیہ کریں بھی تو اس روایت کی کوئی توجیہ نہیں ہے. ہم سے رک جاتے ہیں اگر ان تک مسالہ نہ پہنچے. وہ خود کہہ رہے ہیں ہمارے لیے اینٹیں بھی نہیں ہیں بھائی، اینٹیں نہیں ہیں.
صلی اللہ علیہ وسلم. یکی دو ہفتے ہی فتح.